Bismillahirrahmanirrahim. Marakam Jami Masjid, Toronto, Canada. Thursday after Asr Salah, 6th of Ramadan, 26th of July, 2012. All worldly relations have to be cut off for the sake of Deen. Sa'd ibn Mu'az sacrificed the Qawmi relations for the sake of Muhammadi relation. Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu proposed to dig the trench. Calling wife with a lovely nickname is Sunnah. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahab Damat Barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو, دین اور دین کی محنت یہ بغیر قربانیوں کے وجود میں نہیں آتی. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ دین بغیر محنت کے وجود میں آ جائے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ اس کا سوچنا غلط ہے. کاروبار کے لیے آدمی تھکتا ہے تو کاروبار جو وجود میں آتا ہے, مکان کے لیے آدمی تھکتا ہے, کوئی کم تھکتا ہے کوئی زیادہ تھکتا ہے, لیکن تھکتا ضرور ہے, اس کی فکریں کرنی پڑتی ہیں. اسی طریقے پر دین کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. تین قربانیاں مطلوب ہیں. جان کی قربانی, جان کی قربانی کا مطلب یہ نہیں مر جانا, یعنی جان کی قربانی کا مطلب یہ کہ آدمی اپنا وقت لگائے اللہ کے راستے میں, کبھی 3 دن لگائے, کبھی 10 دن لگائے, کبھی 15 دن لگائے, یہ جان کی قربانی وقت کی. دوسرا مال کی قربانی, تیسرا جذبات کی قربانی, جذبات کی قربان کرو. قومی رگے کٹوائی, محمدی رگے جڑوائی. کیا قومی رگے یوں کا کاٹو, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کبھی ہمارے حیدرآباد میں یوں چلتا ہے, ہمارے گجرات میں یوں چلتا ہے, یوں کا ہمارے یہاں جو چلتا ہے وہ اگر نبی کے رنگ سے رنگ مل رہا ہے تو سراپ ہوگا, اور اگر نبی کے رنگ سے مل نہیں رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے باپ دادا نے یوں کیا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں, اس کی کوئی اصل نہیں. باپ دادا نے کیا لیکن نبی بتا رہا ہے, نہیں بتا رہا, ہاں نبی بتا رہا ہے, باپ دادا بھی کہہ رہے ہیں بہت اچھا, لیکن نبی کچھ اور بتا رہا ہے, باپ دادا کچھ اور بتا رہے ہیں, تو باپ دادا کی بات چھوڑی جائے گی, نبی کی بات پکڑی جائے گی. اسے قومی رگے کہتے ہیں. کہ قومی رگے کٹوائی, محمدی رگے جڑوائی. قومی ترتیب چھڑوائی, محمدی ترتیب قائم کروائی. کہ کھانے میں, پینے میں, شادی بیاہ میں, مکانات میں, موت میت کے مسائل میں, بیماری کے مسائل میں, انسان کی زندگی میں مسائل آئیں گے, وہ زندگی کیسے گزارے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مدنی معاشرہ. یہ عام مسلمانوں کے لیے لکھی ہے, عام مسلمان اس کو پڑھ لے وہ اپنا اسلام سمجھ جائے گا کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے. اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, لمبی چوڑی کتابیں رکھنے کی ضرورت نہیں, عام کر کے لکھ دیا. ابھی لباس کیسا ہونا چاہیے, بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے, بیوی کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے, شوہر کے ساتھ بیوی معاملہ کیسے کرے, اسی طرح مہمان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, میزبان کا کیا حق ہے, یہ سارے حقوق لکھے ہیں. اس کا نام رکھا ہے مدنی معاشرہ. پہلی جلد چھپ گئی ہے, دوسری جلد جو ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے, کام اس کا, لیکن تھوڑا اس میں وقت لگے گا. دوسری کتابیں ہیں وہ پوری ہوں گی, پھر وہ آئے گی انشاءاللہ, مقدر میں ہوگی. دو جلدیں آنی ہیں اس کی. اس میں میں نے باتیں لکھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور محمدی رگ کیسے جوڑو اور قومی رنگ کیسے کاٹو, اس کی کوئی اہمیت نہیں. علماء نے لکھا ہے جو آدمی محمدی رگ جوڑے گا اور قومی رگ کاٹے گا اللہ اس کو وہ اعزاز دیں گے جو اللہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. یہ سعد بن معاذ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, چودھری تھے, اوس اور خزرج کے قبیلے کے تھے, یہودیوں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے. مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں انصار بھی رہتے تھے, تو یہودیوں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات, یعنی اتنے گہرے تعلقات کہ یہودی اگر کوئی زمین خریدتے تھے تو سعد بن معاذ سے مشورہ کرتے تھے. یعنی اپنا چودھری بنایا ہوا تھا سعد بن معاذ کو یہودیوں نے. یہودی کبھی کسی کو چودھری بناوے؟ لیکن مدینہ منورہ میں کہ کون تو کوئی فیصلہ ہوتا میاں بیوی کا, زمینوں کا, لڑائیوں کا, تو یہودی بلا کے لاتے تھے سعد بن معاذ کو, بھئی تم آؤ ہمارے بارے میں فیصلہ کرو, جو فیصلہ کرو گے منظور کرے گا. یہ درجہ تھا ان کا, چودھری قسم کے آدمی تھے اور ہر آدمی ان سے ڈرتا تھا, مسلمان ہو, مشرک ہو, یہود ہو, نصارہ, ایک وزن تھا لوگوں کے دلوں میں. اور جیسے چودھری لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں, ہندوستان میں کوئی قوم کا بڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے ان سے ڈرتے ہیں, کہہ رہے اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے یار. وہ سعد بن معاذ تھے. تو ایک مرتبہ معاملہ یہ آیا مدینہ منورہ میں, بہت دھیان سے سننا, میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں معاملہ یہ آیا کہ مشرکین مکہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب کچھ ترتیب ایسی کر کے مسلمانوں کو مکمل طریقے سے ختم کرو. انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کی مشرکین نے. اچھا, پلاننگ کرنے میں انہوں نے, چونکہ مکہ والے مدینہ والے آپس میں تو رشتہ دار تھے سارے کے سارے, کہ کسی کی لڑکی وہاں ہے تو کسی کی بیٹی یہاں ہے تو کسی کا بھائی وہاں ہے تو کسی کا باپ یہاں ہے, سب رشتہ داریاں تھیں. تو انہوں نے بہت لمبی, ان کا گہرا تعلق یعنی گہری پلاننگ یہ کہ بس یہ مکہ والے کر رہے ہیں مشرقی, کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو قتل کرو اور ختم کرو, بالکل ناپید کرو. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا, اور وہ کام یہ کرنا پڑے گا کہ مدینہ کے جو یہود ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو. جب مدینہ کے یہود ہمارے ساتھ ہو گئے, مسلمان اکیلے پڑ گئے. جب مسلمان اکیلے پڑ گئے تو پھر ان کو کاٹو مارو جیسے طریقے سے, ہم غالب آئیں گے. پورا یہود مدینہ کا ہمارے ساتھ آ گیا, تو انہوں نے یہودیوں کے پاس کچھ لوگ بھیجے, ابو سفیان وغیرہ, اور وہاں جا کر یہودیوں سے کہا کہ بھی ہم لوگ ایسا مدینہ میں آنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ تمہارے بھی دشمن ہیں, یہ ہمارے بھی دشمن ہیں, اگر تم ہمارا ساتھ دو تو مشرکین اور یہود یہ ہم سب مل کر جو ہے مسلمانوں کو ختم کریں. یہ پلاننگ کرنے کے لیے بھیجا مکہ سے ابو سفیان وغیرہ کو مدینہ. ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا, اب جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنک پڑی کہ بھئی یہ کچھ حرکت ہو رہی ہے, مکہ والے یہاں آ رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ کچھ خبر دینے والے ہمارے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے خبر دی کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ گہری چال چل رہے ہیں اور یہودیوں سے ان کا معاہدہ کر رہے ہیں کہ مشرکین جب مدینہ میں آئیں گے تو یہودی ساتھ دیں گے, اور سگنیچر بھی ہو گئے, دستخط بھی ہو گئے. کیا دستخط ہوئے؟ یہ دستخط ہوئے کہ مسلمانوں کو قتل کرو، جتنا مال ملے گا آدھا ہم تم کو دے دیں گے، کھجوریں تم کو دے دیں گے یہودیوں کو، سگنیچر بھی ہو گئے۔ یہاں حضور کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بات چلتے چلتے کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ نکلتی ہے نا، وہ بات نکلی، اچھا مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں مدینہ آنے کی، تو وہاں کے رشتے داروں نے خبر بھیجی، بھائی یہاں تو بڑی تیاریاں ہو رہی ہے، تم لوگ کہاں سوئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا، اور سعد بن معاذ کو بلا کر یوں کہا، بھائی صاحب تمہارے تعلقات ہیں یہودیوں سے، یہ میں سمجھا کیا رہا ہوں، قومی رگ کاٹو محمدی رگ جوڑو، قومی ترتیب ختم کرو محمدی ترتیب قائم کرو، اس پر میں یہ پورا قصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور سالوں کے بعد یہ قصہ بیان میں کہہ رہا ہوں۔ ہر چیز میں یہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، سنت کو رواج دو، جو چیزیں سنت کی ہیں اس کو رواج دو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا، بھائی سعد ایسے ایسے باتیں سن رہے ہیں، تم تحقیق کرو۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ حضرت آدھے گھنٹے میں تحقیق، یہ تو سارے میرے مرید ہیں، مجھے پوچھے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتے، ارے کبھی کبھی مرید بھی پیر بن جاتا ہے، تو زیادہ بھروسہ مت کر، تو تحقیق کر، کبھی کبھی پیر مرید جو ہے نہیں بھی پیر بن جاتا ہے، کبھی کبھی شاگرد جو ہے وہ استاد بن جاتا ہے، تو جا۔ سعد بن معاذ آئے، یہودیوں کے پاس تعلقات تو تھے، بھائی ایسا کچھ سن رہے ہیں، تم لوگوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے مکہ والوں کے ساتھ؟ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ کہ کیا معاہدہ ہوا؟ یوں کا معاہدہ یہ ہوا کہ بھی ہمیں کھجورے دیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا مجھ سے تم نے پوچھا بھی نہیں، بھائی کوئی کام تمہارے سوئی بھی اگر آتی ہے تو مجھے پوچھتے ہو، کوئی مسئلہ آتا ہے تو مجھے پوچھتے ہو، اور اتنا بڑا کام تم نے اچھا تم نے جو ہے مجھے پوچھے بغیر کر لیا، یوں کہا بھی ہم نے سوچا تم کو پوچھنے کا کیا کیا ضرورت ہے، نہیں پوچھا۔ سعد بن معاذ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت خبر صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی صاحب اگر خبر صحیح ہے تو تم بھی ذرا ایگریمنٹ کر لو، کبھی ہم تو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، بھائی یہود اور مسلمان تو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہ لوگ باہر کے ہیں، تو بھائی ہم تم کو بھی کھجورے دیں گے، مدینہ کی کھجورے تو ہمارے پاس ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا حضرت تم کو کھجور وجور دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا نہیں نہیں بات کرو ان سے، کیونکہ ایک شہر میں رہ کر ایک گاؤں میں رہ کر ایک آدمی کی مخالفت میں کھڑا ہونا اور وہ ہمارا مخالف ہو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے تم ان سے بات کرو معاہدہ کرو۔ سعد بن معاذ پھر آئے، بھائی دیکھو تم نے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے لیکن تم ہمارے گاؤں میں رہتے ہو، ہماری زمینیں ہیں، خیر تمہاری زمینیں بھی ہیں لیکن جتھا ہمارا ہے یہاں، اس لیے ایک کام کرو تم ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تو ہم سے معاہدہ کر لو، کھجورے دیں گے تم کو ہم۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، بتاؤ کتنے دو گے؟ یعنی یہاں بھی اوکے کر لیا، وہاں بھی اوکے کر لیا، یہاں بھی اوکے کر لیا، وہاں بھی اوکے کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سعد بن معاذ، حضرت اوکے تو کیا ہے لیکن میرے دل میں خلش ہے، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اس لیے میرے دل کے اندر خلش ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے کہیں ہم ان کے بھروسے یا ان کے اس پر رہے، تو ہمیں تو ہماری تیاری پوری کرنی چاہیے، ہم تو ہمارے اعتبار سے چلنا چاہیے، معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ظاہر جو تدبیر تھی وہ ہم نے کی، آگے اللہ مالک ہے، بھائی ظاہر تدبیر تو آدمی کو کرنی چاہیے۔ اب بات ہوتے ہوتے یہ خبر آئی کہ مشرکین پھر سے آئے، بھائی تم نے مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے، اصل میں تمہارے ساتھ ہیں ہم، تم فکر مت کرو تمہارے ساتھ ہے، تم لوگ آ جاؤ۔ یہ خبر حضور کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سعد بن معاذ کو بھیجا، بھائی پوچھو۔ سعد بن معاذ گئے تو انہوں نے کھلا کھلا جواب دیا، بھائی یہ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کا کوئی ویلیو نہیں، یہ ایگریمنٹ تمہارے سامنے ہم پھاڑ دیتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ میں میری رائے کے بغیر مدینہ منورہ میں تمہارا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کوئی زمینیں خریدتے تھے تو میں آگے آگے ہوتا تھا، کوئی معاملہ الٹا سلٹا ہوتا تو میں آگے آگے ہوتا تھا، لیکن اب تم نے میری مخالفت کی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ جب تک قومی رگ نہ کاٹ لوں اور محمدی رگ نہ جوڑ لوں تب تک میری موت نہ آئے, یہ قسم کھائی سادی نماز کہ جب تک میں اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کروں اور جب تک قومی رگ, کیونکہ اپنی یہودی تو نہیں تھے وہ لیکن قوم کی میرے قوم جیسے ہیں یہ لوگ, کہ جب تک قومی رگ نہ کاٹ لوں محمدی رگ نہ جوڑ لوں میری موت نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے, سعد بن معاذ آئے اور حضور کو اطمینان دلا حضرت فکر نہ کریں اللہ کی مدد آئے گی, آپ فکر نہ کریں اللہ کی مدد ضرور آئے گی. یہ خندق کا واقعہ, اب خندق کی لڑائی شروع ہو رہی, اب خندق بھی کیسے مقابلہ کریں, مشرکین مکہ تو آ گئے ان کا مقابلہ کیسے ہو, تو سلمان فارسی نے رائے دی چلو میں خندق کھودنا بتاتا ہوں, ایسے خندق کھودی جاتی ہے, ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی. جب خندق کھودی گئی تو سلمان فارسی کا کوئی رشتے دار مدینہ منورہ میں تو تھا نہیں, یہ تو ایران سے آئے تھے, یا تو نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن, کوئی رشتے دار نہیں. جب مسلمان غزوہ خندق میں جیت گئے تو پورے مدینہ میں یہ اعلان ہوا کہ بھائی کس نے رائے دی تھی خندق کی, تو کہا سلمان نے, تو انصار نے کہا سلمان ہمارا ہم لے لیتے ہیں سلمان کو, مہاجرین نے کہا سلمان ہمارا ہم لے لیتے ہیں, حضور نے فرمایا سلمان تمہارا بھی نہیں تمہارا نہیں بھی سلمان میرا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سلمان منا اہل البیت, سلمان انصار بھی نہیں سلمان مہاجری بھی نہیں, سلمان ہمارا قریش خاندان کا, حضور نے اپنے خاندان میں لے لیا ہوں. اب جو ہے غزوہ خندق میں بات شروع ہوئی, لڑائی شروع ہوئی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی ٹھنڈی رات تھی وہ غزوہ خندق کی, بہت ٹھنڈی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں صحابہ کو جمع کیا, یہ میں سمجھا رہا ہوں صرف قومی رگ محمدی رگ, یہ دو پوائنٹ یاد رکھنا, قومی رگ کاٹو محمدی رگ جوڑو, قومی ترتیب چھوڑو محمدی ترتیب کو آگے بڑھاؤ, اور جو آدمی محمدی ترتیب کو آگے بڑھائے گا اللہ اس کو وہ اعزاز دے گا جو اللہ نے سعد ابن معاذ کو دیا ہے, ایسا اعزاز سعد ابن معاذ کو ملا ہے کہ ابو بکر اور عمر بھی رشک کرتے تھے, اعزاز ملا ہوں کائیں پر, قومی ترتیب چھوڑنے پر محمدی ترتیب قائم کرنے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں سارے مسلمانوں کو جمع کی, پر سارے مسلمانوں کو جمع کر کے یوں کہا کبھی دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مشرکین کچھ مشورہ کر رہے ہیں, کوئی ترتیب بنا رہے ہیں, تو ایک آدمی جو ہے کھڑا ہو جائے اور جا کر وہاں جا کر خبر لے کر آئے, کون تیار ہے بتاؤ. اب ٹھنڈی بہت تھی, بھوک کھانا نہیں, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا, اچھا وہاں جانا مطلب کہ مرنا, کوئی دیکھے گا تو مارے گا وہاں. سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ارے بھائی سامنے کون بیٹھا ہے, تو انہوں نے آہستہ سے کہا حذیفہ, آہستہ سے, ان کو ٹھنڈی بہت لگتی تھی حضرت حذیفہ کو, تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, حضرت ٹھنڈی بہت لگ رہی, جب کھڑے ہوئے تو ایک لنگی تھی ان کے اوپر بس, اوپر قمیص نہیں تھی. حضرت سے کہا حضرت دو کپڑے میرے گھر میں تھے, ایک کپڑا بیوی کو دے کر آیا ہوں, ایک کپڑا میں لے کر آیا, اور لنگیاں اوپر سے باندھ رکھی تھی جو نیچے تھوڑا سا یہ حصہ ٹھنڈی سے بچ جائے, اوپر کا حصہ کھلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جاؤ گے, حضرت جیسا حکم منع تو نہیں کر سکتے آپ, حضرت جیسا حکم, لیکن حضرت نزلہ ہے اور ٹھنڈی ہے, یہ فرمایا تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈی کو گرمی سے بدل دے گا تیرے لیے, لیکن حذیفہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جب تم وہاں جاؤ گے نا تو تم کو ابو سفیان بہت قریب سے دکھے گا, اور دل میں آئے گا کہہ رہے یار یہ زہریلا پھوڑا اتنا قریب ہے, چلو اس کو مارتا ہی چلو, کوئی غلط حرکت مت کرنا, خالص سن کر آ کر مجھے خبر دے دو بس کیا کر رہے ہیں وہ, تمہارا کام اتنا ہے, کوئی کام مت کرنا وہاں, بہت چانس ملیں گے لوگوں کو مارنے کے, مشرکین مکہ کے بڑے بڑے چودھری وہاں ہیں, لیکن کوئی کام مت کرنا, خالص سننا سن کے آ جانا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت ٹھنڈی بہت لگ رہی, اب دعا کی اے اللہ اس کی ٹھنڈی کو گرمی سے بدل دے. تو صاحب روایتوں میں یہ حذیفہ کہتے ہیں جب میں وہاں سے چلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تنور میں چل رہا ہوں, ہواؤں کو بدل دیا اللہ نے. اب وہاں پہنچے حضرت حذیفہ, جب حضرت حذیفہ وہاں پہنچے تو حذیفہ پہلے تو سارا منظر دیکھا, اندھیرا تھا, سارا منظر دیکھا. ابو سفیان بہت قریب سے دیکھا, دل میں آیا کہ یار اس کو تو میں نمٹا ہی لوں. پھر حضور کی نظر دیا جائے تو حضور نے منع کیا تھا یہ کام مت کرنا, یہ کام بالکل. اب ابو سفیان نے اعلان کیا, بھائی سنو میں ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے ایسا شک لگ رہا ہے تو کوئی مسلمانوں کا جاسوس ہمارے اندر نہ بیٹھا ہو نہ آیا ہو, اس لیے قبل اس کے میں اعلان کروں, اس لیے ہر آدمی جو ہے اندھیرے میں اپنے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھ لے, ارے بھائی تو اپنا ہے نا, ارے بھائی تو بھی اپنا ہے نا, تو جاسوس ہوگا تو پکڑا جائے گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے یہ اعلان سن لیا, میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھے اس سے پہلے میرے دائیں بائیں جو کھڑے تھے میں نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ لیا. میں میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھ کے پوچھے تو میں نے دائیں بائیں جو کھڑے تھے ان کو بھی تو اپنا ہے, انہوں نے کہا ہاں اپنا ہوں, تو بھی اپنا اپنا ہوں, تو چلو یہ میٹر بھی نمٹ گئی. لوگوں نے کہا کہ صاحب کوئی بھی جاسوس نہیں ہے. اب ابو سفیان نے اعلان کیا کہ بھی ہم لوگ تو ہار گئے ہیں اور اب واپس جانا ہے, جلدی جلدی اپنا بوڑیا بستر باندھو اور جلدی جلدی جو ہے واپس چلو, جو بھی ہے جو بھی جو ہاتھ میں لے سکتے ہو لو اور جلدی مکہ واپس چلو, ورنہ یہ مسلمان ہم سب کو ختم کر دیں. ہارنے کا اعلان کیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں وہ اعلان سن لیا میں نے, واپس آیا تو جبریل ملے رستے میں. جبریل نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے آیا ہوں, تہجد پڑھ رہے ہیں, تم بھی اللہ کے نبی کو خوشخبری دے دینا اور یہ کہنا کہ کامیابی ہوگی. حذیفہ سے کہا یہ خوشخبری دینا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے. یہ کہہ کر جبریل چلے گئے. حذیفہ کہتے ہیں میں آہستہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا. جہاں حضور کے خیمے میں داخل ہوا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو گرمی بدلی تھی اب ٹھنڈی بھی آ گئی, ٹھنڈی لگنے لگی. وہ مدد ختم, وہ اللہ کے رستے کے ساتھ تھی مدد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے, میں قریب میں جا کر بیٹھ گیا. میں جو قریب, اچھا پوری رات کا جگا ہوا تھا, میں قریب میں جا کر بیٹھا تو اور ٹھٹھر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے مجھ پر اپنی چادر جو ہے ہلکے انداز میں ڈالی, ہلکے انداز میں چادر تھی حضور کی اور خوشبودار چادر نبی کی چادر. بس حضور تو جو ہے نماز پڑھتے رہے اور میں وہی حضور کے قدموں کے قریب سو گیا. حضور کی چادر, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے. حضور نے مجھے جگایا, بھائی وہ بتاؤ حضور کیا خبر لائے. تو جبریل علیہ السلام والی خبر دی اور یہ قصہ بھی سنایا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ, تو میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھے میں نے دوسرے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اس کو اپنا لیا تو نے, کہا ہاں اللہ اس کو ہدایت دے دے گا, اپنا ہے اپنا ہے اپنا ہے اپنا ہے. کہ مجھے کوئی پوچھے تو اپنا ہے, میں کیوں کہوں میں اپنا تمہارا ہوں بھائی, یہ اللہ نے الہام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابھی اللہ کی مدد آ گئی, چلو. اب میں قصہ سنا رہا ہوں, یہ جو سعد بن معاذ تھے ان کو خندق کے موقع کے اوپر تیر لگا تھا, خون نکل رہا تھا تیزی سے. جب خون نکل رہا تھا انہوں نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی, اے اللہ جب تک قومی رگ میں نہ کاٹ لوں, محمدی رگ میں نہ جوڑ لوں تب تک میری موت نہ آئے. اب غزوہ تو قریب الختم ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سعد بن معاذ کی خیر خبر, بھائی سعد بن معاذ کو بلاؤ. وہ کہا ہے حضرت بہت بیمار ہے. یہ کہا انہیں سیدھا مسجد نبوی میں لے جاؤ اور ایک خیمہ لگاؤ, اور ایک خیمہ لگا کر کوئی ایک خادم مقرر کرو ان کے لیے جو ان کی خدمت کرتا رہے, ہم لوگ آ رہے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھکے ہارے خندق میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے, سعد بن معاذ بھی پہنچے اور ان کے لیے خیمہ بھی لگایا گیا. اب وہاں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا نبی جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آسمان کے فرشتے نے بھی ہتھیار نہیں اتارے, اپنے ساتھیوں سے کہے وہ بھی ہتھیار نہ اتارے. مشرکین کا مسئلہ تو حل ہو گیا, اب یہ بنو قریظہ کا مسئلہ حل کرنا ہے. یہ یہود مدینہ کے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ دیا تھا, بنو قریظہ تھے وہ لوگ, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنی کعب, بنی مالک, یہ بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے جتھے. کہ جب تک یہ معاملہ نہ نمٹے تب تک جو ہے ہتھیار مت اتارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی اس وقت میں چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ صحابہ تھکے ہوئے. حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں, میرے ساتھ جماعت بھیج دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کر بنو قریظہ بھیجا کہ تم وہاں پر جاؤ اور ایک بات یاد رکھنا، عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا، رستے میں مت پڑھنا عصر کی نماز، وہاں جا کر پڑھنا عصر کی نماز. اب یہ روانہ ہوئے، راستے میں سورج غروب ہونے لگا، ساتھیوں میں اختلاف ہو گیا، آدھے کہنے لگے سورج غروب ہو رہا ہے عصر پڑھو، آدھو نے کہا نبی نے منع کیا وہاں جا کر پڑھیں گے، آدھو نے رستے میں پڑھ لی، آدھو نے وہاں جا کر پڑھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو چار دن کے بعد جب تشریف لائے تو حضور سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ آدھو نے عصر یہاں پڑھی تھی، آدھو نے وہاں پڑھی، کس کی ہوگی، کس کی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا جس نے رستے میں پڑھی اس کی بھی ہوگی، جس نے یہاں پڑھی اس کی بھی ہوگی، لڑو مت. اب مسلمان پہنچے، یہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے، مشرکین تو چلے گئے، یہ یہاں رہ گئے، مسلمان جیت گئے، اب یہ قبیلہ اکیلا رہ گیا. تو انہوں نے کہا ایک کام کیجئے، آپ تو قریب ہیں، اب بات بدل رہی ہے ان کی، کہ آپ تو قریب ہیں، شفیق ہیں، آپ جو ہے ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیجئے، ہم ذرا مشورہ کریں گے اس سے. ابو لبابہ ایک صحابی تھے سیدھے سادھے، ان کے بھی ان سے تعلقات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا، جاؤ ابو لبابہ. ابو لبابہ گئے، یہ سارے گزرے یہودیوں نے گھیر لیا، پوچھا ابو لبابہ تمہارے نبی کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو لبابہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کا راز ہے، نہیں بتاتا میں. نہیں ہم نہیں کہتے تو زبان سے بتا، خالی ہمیں تھوڑا سا اشارہ کر دے تاکہ ہمیں پتا چلے. ابو لبابہ نے کہا یہ گردن پر ہاتھ رکھا، بھئی سارے تمہارے بارے میں تو یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. تو چنانچہ وہ سارے کے سارے سمجھ گئے کہ اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوا ہے، قوم میں رکٹ رہی ہے. ابو لبابہ نے جب اتنا کہا تو یہ یہودی اچھا گھبرائے. ابو لبابہ یوں کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کا راز کہہ دیا، اوہ کیا ہوگا، معافی مانگو حضور کے پاس؟ نہیں حضور کے پاس نہیں جاتا، سیدھے مسجد نبی میں چلے گئے، ستون سے باندھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کو بولا، ابو لبابہ کہاں ہے، کہاں ہے؟ ابو لبابہ آئے ہی نہیں، پتا چلا یہ تو آ گئے. بھی کیوں گئے؟ بھی ان سے چوک ہو گئی. آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا لبابہ، ابو لبابہ پر اللہ رحم کرے، اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کی معافی کرا دیتا، اللہ کی معافی کرا دیتا. ابو لبابہ نے قسم کھا لی، جب تک میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور آیتیں نہیں اتریں گی میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا. تو کھڑے کھڑے وہ کھانا کھاتے تھے، کھڑے کھڑے سوتے تھے، ان کی بیوی کھڑے کھانے لے کے آتی تھی مسجد نبوی میں، صرف استنجا کے لیے وہ ان کو کھولا جاتا تھا، نماز کے لیے کھولا جاتا تھا، کھڑے کھڑے نیند پوری کرتے تھے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ چلو اللہ نے معاف کیا، لیکن اب بنو قریظہ کا معاملہ کیسے حل کرنا؟ پھر پوچھا اب کیا؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، سعد بن معاذ کو بھیجو. یہ کڑی آئی سعد بن معاذ کی، دوستیاں تھی نا، سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ منظور. چنانچہ سعد بن معاذ کو بلایا گیا مسجد نبوی سے، اور یہ اپنے خچر کے اوپر آئے، جب فیصلہ گاہ کی طرف چلے، دہلی طرف پوری کی پوری یہودی قوم بیٹھی ہے، بائیں طرف یہ صحابہ بیٹھے ہیں، اور سعد بن معاذ جب آئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. حضور نے فرمایا سعد تم ہمارے اور یہودیوں کے درمیان میں نے تجھے فیصل مقرر کیا ہے، تو جو فیصلہ کرے گا ہم اسے منظور کریں گے. سعد بن معاذ نے کہا حضرت میں تو ایک امتی ہوں، میں تو ایک ادنا امتی ہوں، نبی کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں کون؟ یہ فرمایا نا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے گا وہ منظور. چنانچہ سعد بن معاذ یہ یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں نے کہا بھائی سعد بڑی دوستیاں تھی ہماری تمہاری، آج ہم پھنسے ہیں، ہماری مدد کرنا. سعد بن معاذ نے کہا الیوم انی لا اخاف لومت لائم، آج میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف کوئی توجہ نہیں کروں گا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جس سے محمدی رگ جڑ جائے، قومی رگ کٹ جائے، جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے، چاہے قوم راضی ہو ناراض ہو اس کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں. چنانچہ سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا، حضرت اس قوم کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے نوجوان ہیں ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور جتنے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کو پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. جب یہ فیصلہ کیا تو حضور نے قبلہ کا اللہ اکبر، سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے، جبریل ابھی میرے پاس کھڑے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ سعد نے جو فیصلہ کیا ہے آسمانوں پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے. پھر کھڑے ہو کر دعا مانگی اے اللہ قوم میرا کاٹ چکا، وہاں مجھے رکھ جوڑ چکا, میرے زخم میں برکت, میری تیری ملاقات ہو جائے, میرے زخم میں برکت. اب اعزاز مل رہا ہے, کیا اعزاز مل رہا ہے؟ مسجد نبوی میں واپس لائے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے, فیصلہ ہو چکا, سارے کام جو تھے وہ ہو چکے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آرام کر رہے تھے. قبیلہ بنی غفار کا ایک نوجوان مسجد نبوی میں آرام کر رہا تھا, اس کے انگوٹھے کو گرم گرم خون لگا. بھئی یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دیکھا اس آدمی معاذ کے خیمے میں سے آ رہا تھا, وہ زخم پھوٹا تھا. دیکھا اس آدمی معاذ مرض الوفات میں, یہ نوجوان بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہ سعد بن معاذ کی طبیعت خراب ہوئی, آپ نے فرمایا ہنی اللہ سعد بن معاذ, سعد بن معاذ کے لیے خوشخبری ہے, ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے اطلاع دے رہے ہیں, دیکھو مدینہ منورہ میں کس کا انتقال ہو رہا ہے, 70,000 ایسے فرشتوں کو حکم ہوا ہے اس کے جنازے میں شریک ہونے کا کہ جنہوں نے زمین پر آج سے پہلے قدم نہیں رکھا ہے. مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی سعد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بدلے نہ بدلے, فوراً جو ہے سعد بن معاذ کے خیمے میں آئے. یہ مرض الوفات میں تھے, حضور کو یاد کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان کی گردن لی, ان کا ہاتھ لیا اور اپنے سینے سے لگایا. یہ احساس مل رہا ہے, واحد صحابی ہیں جن کا انتقال حضور کے سینے کے اوپر ہوا ہے. صحابہ تو بہت فوت ہوتے تھے, انہیں احساس مل رہا ہے, کائے پر مل رہا ہے, ان کی قومی رگ کاٹنے پر, محمدی رگ جوڑنے پر, اپنے سینے سے لگایا. اور سعد بن معاذ دیکھتے جاتے تھے. پھر حضور نے ایک جملہ کہا, اے سعد, تو نے اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ تو نے پورا کر کے دکھا دیا, تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ اللہ پورا کر کے دکھائے گا. سعد بن معاذ نے آنکھیں کھولی اور کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی. جب ان کے کمرے میں خیمے میں حضور آئے تھے, ابو بکر عمر کو پتا چلا, یہ دونوں میں دوڑے دوڑے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خون خون ہو رہے تھے. ابو بکر عمر اصرار کر رہے تھے, آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں حضرت, ہمیں دے دیجیے. تو ماں عائشہ کہتی تھی, ابو بکر عمر اصرار کر رہے تھے لیکن حضور انکار کر رہے تھے. حضور کہہ رہے تھے کہ نا, اس کا انتقال میرے سینے کے اوپر ہی ہوگا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے, ماں عائشہ فرماتی تھی, چونکہ مسجد نبوی چھوٹی تھی, میں کمرے میں سن رہی تھی, جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا, ابو بکر اور عمر ہچکیاں مار کر روئے ہیں, اور ماں عائشہ کہتی تھی, میں تمیز کر رہی تھی, یہ میرے باپ کی آواز ہے اور یہ عمر کی آواز ہے. راوی نے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ ماں عائشہ نے کہا, البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرمایا. داڑھی پکڑ کر بیٹھے رہے, روتے رہے, داڑھی پکڑ کر. گھر پر تشریف لائے, کپڑے خون خون, اور آ کر کہا, عویش, پیار والا نام, بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے. تو میں عائشہ کا نام تو عائشہ, لیکن حضور محبت میں کبھی کہتے تو عویش, کبھی کہتے تو حمیرہ, کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی کوئی نام, کبھی کہتے تھے رفیق, کوئی الگ الگ نام, نام تھا عائشہ. تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کا پیار والا نام, تو کہا عویش, کوئی گھر میں تیرے پھاوڑا ہے, کدالی ہے؟ ماں عائشہ نے کہا, حضرت کیا ضرورت ہوئی آپ کو؟ یہ فرمایا, میں چاہتا ہوں سعد بن معاذ کے لیے اپنے ہاتھ سے قبر کھودوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد پھاوڑا لے کر خود قبرستان گئے, کدالی لے کر خود قبرستان گئے, اپنے ہاتھ سے قبر کھودیے. اور روایتوں میں ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی. ایک پھاوڑا مارتے تھے مشک کی خوشبو, دوسرا مارتے تھے مشک کی خوشبو. صحابہ کہتے تھے کتنی اچھی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے, کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو, کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو. صحابہ کہتے تھے کہ حضرت, اتنی اچھی خوشبو تو مدینہ والوں نے کبھی بھی نہیں سنگی, آپ تجہیز تکفیر میں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے, میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں میں نے اس کی تجہیز اور تکفیر میں دیر کی تو کہیں فرشتے آ کر حنزلہ کی طرح اسے غسل نہ دے دے. اگر فرشتوں نے آ کر حنزلہ کی طرح غسل دے دیا تو اس کے غسل کے دینے کے اجر سے محروم رہ جائیں گے. یہ اعزاز ملتا ہے کہ ان کے انتقال پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا. یہ سارا اعزاز کائے پر مل رہا ہے, کس پر مل رہا ہے؟ قومی رگ کاٹنے پر محمدی رگ جوڑ دیتا، یا قومی رگ ختم کروائی، محمدی ترتیب قائم کروائی. روایتوں میں یہ ہے کہ گھر پر تشریف لائے، ایک کمرے میں جنازہ تھا سعد بن معاذ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بڑی مشکل سے داخل ہو رہے، بڑی مشکل سے، بڑے صحابہ نے کہا حضرت اتنی تکلیف کیوں ہو رہی داخل ہونے میں آپ کو؟ یہ فرمایا فرشتوں سے کمرہ کھچا کچ بھرا ہوا ہے، ایک فرشتے نے پر ہٹایا تب جا کر میں بیٹھا ہوں. جنازہ اٹھا، یہ بھاری وزن کے تھے، وزنی تھے، بدن ان کا بھاری تھا، ہلکا جنازہ. صحابہ نے کہا جنازہ تو بہت ہلکا، یہ کہا تم نہیں اٹھا رہے ہو، وہ 70,000 فرشتے جو آئے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کہ یہ اللہ رسول کا عاشق تھا کہ اس کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، 70,000 فرشتے آ رہے، یہ کائے پر مل رہا ہے؟ قومی رگ کاٹنے پر، محمدی رگ جوڑنے پر. اس لیے میرا یہ مضمون آج کا ذہن میں رکھنا کہ اپنے گھروں میں اپنے، اور اس کے لیے یہ مدنی معاشرہ کیا ہے یہ میری کتاب پڑھ لو، اس میں صرف میں نے مدنی معاشرے کو لکھا ہے. عام ہمارے یہاں تو ہندوستان میں تو کئی مدرسوں میں بھی داخل ہو گئی، کئی لوگوں نے جو ہے اس کی مطلب کہ بچے کو جو عام بچہ زیادہ دین نہیں سمجھ سکتا، بھی تو اتنا پڑھ لے تجھے تیرا دین سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا رسول کیا چاہتا ہے. اس لیے تین باتیں میری ذہن میں رکھنا، ایک اپنا دین سیکھو، دوسرا اپنے دین پر چلو، تیسرا اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرو، اور اس کی کوشش کرنے میں جان لگانی پڑے، مال لگانا پڑے، وقت لگانا پڑے، جو بھی کام کرنا پڑے، آدمی دین کو آگے بڑھائے. اپنے روایتوں میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر اس کے دل میں دین کے خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوگا، میرا مال لگے، میرا وقت لگے، میری طاقت لگے، تو وہ آدمی منافق بن، نفاق کے شعبوں میں سے شعبے پر مرے گا ہو، کہ تجھے تیرے دن کا کوئی فکر ہی نہیں. آج بیوی بیمار ہوتی ہے تو ہم فکر کرتے ہی نہیں کرتے، بچہ بیمار ہوتا ہے ہم فکر کرتے ہی نہیں کرتے، یوں کہ گھر میں کوئی حال آتا ہے فکر کرتے ہی نہیں کرتے. آج نبی کا دین یتیم ہو چکا ہے، اور خاص طور سے ان سرزمینوں پر نبی کا دین اور یتیم ہے. یہ سرزمینیں اللہ کے نام کو ترس رہی ہیں، یہ پہاڑیاں اور یہ جھیلیں اور یہ بڑے بڑے سمندر اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اور یہ بڑے بڑے درخت، یہ اللہ کے نام کو ترس رہے ہیں. قریب میں جا کر کم سے کم اللہ کا نام لے لو، تاکہ حشر کے میدان میں گواہی دے کہ کسی نے تیرا نام ہمارے قریب میں لیا تھا. یہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، بڑے بڑے مول، یہ اللہ کے نام کو ترس رہے ہیں. آہستہ آہستہ جاؤ، چوتھا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، یہ ہوگے گا. یہ دانا ڈال رہے ہو آپ اپنے اپنے گھر سے دفتر جاتے ہو، آدھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ادھر ادھر کی بات مت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے جاؤ. جو اگر اخلاص سے تم نے پڑھا ہوگا، جتنی کاریں گزریں گی اللہ سب کو ہدایت دے گا. اتنا اونچا ہے اسلام، لوگ ہمیں دیکھیں گے ان کو ہدایت ملے گی، ہم لوگوں کو دیکھیں گے ان کو ہدایت ملے گی، کہ ہم دیکھیں گے تو بھی ہدایت ملے گی، وہ دیکھیں گے تو بھی ہدایت ملے گی. کرو گے انشاءاللہ بھائی. بس مختصر وقت میں اتنی بات، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بخار میں ہوں، بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے لیے دعوت کے کام میں بھی اپنا وقت لگاؤ. ہمارے یہاں مرکز بھی ہے، یہاں پر بھی مسجد و جماعت بیٹھتی ہوگی، اب تو گونگوں کی جماعتیں نکل رہی، اب تو بہرو کی جماعتیں نکل رہی، اب تو فلم میں کام کرنے والی لڑکیوں کی جماعتیں نکل رہی، اب تو اندھے نکل رہے. اور دین اللہ نے آسان بنایا کہ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں چلا سکتا، کہ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے. دین اللہ نے اتنا آسان بنایا کہ اندھا آدمی ہے دین پر چل سکے گا. اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مول صاحب کو ایسی گولی بتا دو کہ کوئی محنت کرنی نہ پڑے اور دین پھیل جائے، بھائی یہ تو ہوگا نہیں. اللہ نے آپ کو حیدرآباد سے اٹھا کر ٹورنٹو لایا، اللہ آپ کو گجرات سے لے کر یہاں لایا، اللہ آپ کو پاکستان سے اٹھا کر یہاں لایا. کوئی 50 سال پہلے آیا، کوئی 100 سال پہلے آیا، کوئی 60 سال پہلے آیا، یہاں ڈالر کے لیے نہیں آئے، یہ زمین پر اللہ نے بھیجا ہے دین کی. کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الخلق كله لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حازنين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عباد من لا عباد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا فالق الحب والنوى يا شاهد كل نجوى يا من لا تراه العيون ولا يسبه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا خير المسؤولين يا خير المعطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا ہم جیسا گنہگار تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا ہم جیسا گنہگار تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائیں اے اللہ ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے بھی یہ کہیں کہ ایسے پاپی تو ہم نے نہیں دیکھے مگر ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں اپنا قرب دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع امین کہہ رہا ہے چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو جہاں کہیں کہہ رہا ہو ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے کھوئے ہوئے عزتیں واپس دے دے کھوئے ہوئے صحتیں واپس دے دے کھویا ہوا مال واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہماری زندگی کو تیرے دین سے سنوار دے ہماری زندگی کو تیرے دین سے سنوار دے اے اللہ یہ مجمع تیرے دربار میں آیا ہے اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں نوجوان عبادت گزار بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. اگر یہی مجموعہ اس علاقے کی کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے, صرف ایک ڈالر کی بھیک مانگے, اس سخی کے لیے ڈالر کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے, تجھے منہ دکھانا یقینی ہے, تیرے پاس آنا یقینی ہے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں, ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک و عرب پر لگ رہا ہوگا, کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ریل کا اور ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا. محبت کے دعوی کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, آگے آپ کے اعمال جانے. قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ اس ملک والوں کو قبول فرما, اس ملک کی زمینوں کو قبول فرما, امریکہ کی زمینوں کو قبول فرما. یہ زمینیں تیرے نام کو ترس رہی ہیں, اے اللہ یہ تیرے نام کو ترس رہی ہیں, یہ سمندر تیرے نام کو ترس رہے ہیں. اے اللہ ایمان کی فضاؤں کو قائم فرما دے, ایمانی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ ان سچائی کی ہواؤں کو چلا دے, امن و امان کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ ان زمینوں کو تو قبول فرما لے, تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے, تیرا تو چاہ لینا کافی ہے. اے اللہ تو نے روم کے لیے چاہا, وہاں پر تو نے صہیب رومی کو کھڑا کر دیا. فارس کے لیے چاہا تو سلمان فارسی کو نکال دیا, اور وہاں حبشے کے لیے تو نے ارادہ کیا بلال کو پیدا کر دیا. ان زمینوں میں بھی دین کے سچے خادموں کا وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے, مسلمان مردوں اور عورتوں کی صلاحیت اور استعدادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہے, یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہیں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختی میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی تیرا کام ہے, مٹانا بھی تیرا کام ہے, لوح و قلم بھی تیرے پاس ہے. اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ یہاں پر آمین کے دعا ختم کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہوں, تیرے آسمان پر یہ اعلان ہو رہا ہو, کھڑے ہو جاؤ, تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا, کھڑے ہو جاؤ, تمہیں معاف کر دیا گیا. ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے, ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ اس مسجد میں فرشتے بھی موجود ہیں, وہ آمین کہہ رہے ہیں. اے اس مسجد کے فرشتوں, ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ تو کب تک روٹھا ہوا رہے گا, اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے, اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے. ہر فرد امت کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ باطل کے نرغوں سے اس امت کو نجات دے دے, موت کے بعد کے ہلاکتوں سے تو پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما, ہونے والے سفروں کو آخرت سے بھی انتہا قبول فرما. جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو, اے اللہ اس کی نگرانی فرما, اس کی آبیاری فرما, اس کی آپ پاشی فرما, اور ہماری نجات کا ذریعہ فرما. آخر میں تجھ سے اتنا کہتے ہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے, اپنے فضل سے عطا فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.